بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 134 شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ قسط مشتمل ہے اس بحث کی کنٹینیوٹی میں ایک زمینے کے طور پر جس پر ہم نے گفتگو کی تھی, نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا. غامدی صاحب کی فکر کا ایک بہت اہم اور بڑا اعتراض. 7 قسطوں پر مشتمل تفصیلی گفتگو ہم سب سے ہم اس پہ کر چکے تھے اور ہم نے اس گفتگو کے آخر میں یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا سوال, کوئی ایسا موضوع اس بحث سے متعلق اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم غامدی صاحب سے زیر بحث لائیں گے. یہ قسط اسی کی کنٹینیوشن ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نزول مسیح پر تفصیلی 7 اقساط میں آپ کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے. اس قسط کا یہ زمیمہ ہے. ایک خاتمہ جہاں پر آپ نے کیا اور جو نقطہ نظر آپ نے اپنایا کہ نزول مسیح کی روایات قرآن مجید کی روشنی میں محل تدبر ہیں, قرآن مجید کے وہ کون سے مقامات ہیں جو اس روایات کی اور اس تفہیم کو قبول نہیں کرتے. ہم سب خلاصہ کلام کے طور پر آپ یہاں پہنچ چکے تھے کہ آپ کی نظر میں یہ روایتیں دراصل ایک رویا یعنی خواب کا معاملہ ہے اور ان کو صحیح نہیں سمجھا گیا. آپ نے جملہ وہاں فرمایا تھا کہ جب لوگ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا مطالعہ کریں گے تو شاید ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑوں اور آپ سے پوچھوں کہ ہم نے گزشتہ دنوں آپ ہی کی حدیث کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی روایات پہ کام کیا, کیا ان روایتوں پہ کام کرنے کے نتیجے میں ایک نتیجہ جو آپ نے اخذ کیا تھا اس کی تائید ہوتی ہے؟
میں نے جو بات عرض کی تھی اس کا تعلق دین کے مجموعی فہم سے تھا. ہم جب اللہ کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید میں, روایات میں, قدیم صحائف میں, تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں کلام کی حیثیت سے پیغمبر تک پہنچائی جاتی ہیں ان کے لیے جیسے تورات ہے, جیسے زبور ہے, جیسے انجیل ہے, جیسے دوسرے صحائف ہیں, انہیں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صحائف کا مضمون نہیں بنتی, ان کے لیے مشاہدات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. مشاہدات بیداری میں بھی ہوتے ہیں اور مشاہدات رویا میں بھی ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بات زیر بحث آ چکی ہے کہ اسراء کا واقعہ جس سے سورہ بنی اسرائیل کی پیدا ہوتی ہے یہ ایک رویا تھا. اس معاملے میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ قرآن مجید نے خود اس کو اسی سورہ میں رویا قرار دے دیا. ہم نے اسراء اور معراج پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے دلائل بیان کر دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سورہ نجم میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں وہ عینی مشاہدات ہیں, لیکن مشاہدات ہی ہیں, یعنی کوئی چیز دکھا دی گئی ہے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ پروردگار ہمیں مناسک دکھا دے, ارے نہ مناسک نہ, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے, اس میں بھی یہی ہوا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ دکھا دیا گیا. تو مشاہدات میں جو چیزیں آتی ہیں وہ خواب بیداری کے مشاہدات ہوں یا رویا کے مشاہدات, وہ بعض اوقات محتاج تعبیر ہوتی ہیں. رویا اور مشاہدات کے بارے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں واقعہ بھی ہوتا ہے, یعنی ایک چیز بین ہی جیسے ہونی ہے یا ہوئی ہے اسی طرح دکھا دی جائے. ان میں واقعے اور تمثیل کو ملا دیا جاتا ہے. میں نے اس کی مثالیں دے کے بتایا تھا کہ سیدنا یوسف کے سامنے جو خواب آئے ہیں ان میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مجرد تمثیل ہوتی ہے. اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جب انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عام زندگی میں جو گفتگو کرتے ہیں, جو ہدایات دیتے ہیں, ان میں بھی تمثیل کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں. گویا ان کی عمومی زبان بھی تمثیل کی ہے. پیغمبروں کو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان میں بھی تمثیل کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے, یعنی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا, وہ مستقبل میں ہونا ہے, ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے. یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ معاملے کی وہ نوعیت واضح ہو جائے جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نزول مسیح کی روایات میں جس طرح کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن ان کو واقعے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا. اس پر اب دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں قبول نہیں کرتا، اس کے کیا دلائل ہیں، خود روایتوں میں کیا مسائل پیش آ جاتے ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ روایت جس میں ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے وہ کس طریقے سے واقعے کی حیثیت سے اس معاملے کی تردید کر دیتی ہے. یہ سب باتیں ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اب پھر کیا امکانات باقی ہیں؟ دو امکانات رہ جاتے ہیں، اور میں نے جب روایتوں پر لکھا ہے تو اس میں یہ دونوں امکانات بیان کر دیے. ایک یہ کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے، قیامت برپا ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ جتنے اختلافات بھی میرے دین کے معاملے میں ہوں گے اس کا میں قیامت میں فیصلہ سنا دوں گا. ظاہر ہے کہ اس میں اہم اختلافات ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم اختلاف ہے، اس وقت واضح ہو جائے گا کہ اصل بات کیا تھی، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ روایتیں کہاں سے آئیں گی.
ٹھیک،
ایک امکان یہ ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ چونکہ رویا کا معاملہ ہے اور سیدنا مسیح سے متعلق ہے جو تمثیل کی زبان اختیار فرماتے ہیں، تو یہ واضح ہو جائے کہ اس کا مصداق تھا جو اصل میں ہم سمجھ نہیں پائے، کیونکہ رویا کا مصداق آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے مثالیں دے کر بتایا تھا کہ جب سیدنا یوسف نے یہ کہا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے جھک رہے ہیں، تو اس کا ایک مصداق تھا، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو اس کی ایک تعبیر تھی. وہ تعبیر یہ نہیں تھی کہ فی الواقع آسمان سے 11 ستارے زمین پر اتر آئیں گے. اس مصداق اور تعبیر نے بتا دیا کہ جب وہ رویا دکھایا گیا تو پیش نظر کیا تھا، مقصود کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج میں ایک رویا سے مشرف ہوئے، یعنی ایک رویا آپ کو دکھایا گیا، اور اس سے جس طرح کہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بیان کیا ہے، بعض بڑے بڑے حقائق آپ پر واضح کرنا مقصود تھا. سیدنا ابراہیم کو اسی طرح رویا دکھایا گیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ رویا تھا، اور یہ بھی اس کا محتاج تھا کہ اس کی تعبیر کی جائے. انہوں نے تعبیر کرنا کیوں پسند نہیں کیا وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن رویا میں دونوں پہلو ہمیشہ ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعہ ہو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ واقعہ اور تمثیل کا امتزاج بن جائے یا محض تمثیل رہ جائے.
ٹھیک،
یہ دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں. تو میں نے دین کا جو کچھ ذوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یا جو ماخذ اس سے پہلے دین کو سمجھنے کے زیر مطالعہ رہے ہیں، ان کی بنیاد پر اپنا یہ رجحان ظاہر کیا تھا کہ یہ در حقیقت رویائی ہونا چاہیے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دکھائی گئی یا بتائی گئی. جب ایک چیز رویا میں دکھائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے تو وہ لازماً تمثیل ہوگی، اور اس کو ہمیں اب تعبیر کے طریقے پر یا اس کا مصداق متعین کر کے سمجھنا چاہیے.
ٹھیک،
اس وقت میں نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ یہ عرض کر دیا تھا کہ میرا رجحان اس کی تعبیر کا ہے، لیکن اس وقت میں اس کو موضوع نہیں بناتا. اب خلاصہ کر لیجیے تو گویا بات یہ تھی کہ واقعے کی حیثیت سے تو قرآن مجید کی روشنی میں اور خود روایتوں کی روشنی میں اس کو قبول کرنا ممکن نہیں.
بالکل ٹھیک،
جو دو امکان میں نے بیان کیے ہیں انہی میں سے کسی کے بارے میں غور کرنا ہوگا. اس دوران میں جب ہم روایات کا مطالعہ کر رہے تھے، اور خاص طور پر ان روایات کا جن میں رویا کی تعبیر زیر بحث ہے، تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا ہی کے رویا میں یہ بتایا گیا تھا. یعنی وہ رویا جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، جس کو خود قرآن نے رویا قرار دیا ہے، جس میں اور بھی باتیں بتائی گئیں، مثال کے طور پر نماز کی حقیقت اس میں تمثیل کے انداز میں بتائی گئی. یعنی یہ نماز جو تم پڑھتے ہو اور 5 وقت پڑھتے ہو، اصل میں اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کو 50 نمازوں کی صورت میں ادا کیا جائے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جو ان کے لیے مشقت کا باعث نہ بنے. اس رویا میں اور بھی بعض چیزیں اسی طرح دکھائی گئی ہیں، پیغمبروں سے ملاقات ہے اور بعض چیزیں ہیں. اسی ذیل میں یہ چیز بھی زیر بحث آتی ہے. چنانچہ متعدد روایتیں سامنے آ گئیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے, رویا میں وہ پیغمبر آپ سے ملے ہیں. یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی کہ رویا تھا.
جی
جب پیغمبر ملے ہیں تو اس موقع پر یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے.
اچھا,
یعنی یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی, اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. تو میں پہلے اس روایت کا متعلقہ حصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ یہ رویا ہے تو پھر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, اس کا کیا مصداق سمجھا جا سکتا ہے.
جی
یہ روایت میں سنن ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں اور اس میں رقم ہے 4081.
صرف ایک اسی کتاب میں ہے آپ سے بھی روایت ہی؟
میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ متعدد کتابوں میں آئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی شاذ روایت ہے, متعدد جگہوں پر اسی طرح اس کا ذکر ہوا ہے. یہاں یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ لما کانا لیلۃ اسریا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب وہ رات ہوئی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا, یعنی وہ رویا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, اسی سے یہ لفظ اسریا استعمال ہوا ہے. اس میں الفاظ ہیں نا کہ اسرا بے عبدی لیلم من المسجد الحرام. تو یہ کہتے ہیں کہ لکیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, یعنی جب یہ رویا دکھایا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا کی حالت میں لے جایا گیا تو آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, یعنی رویا میں ان پیغمبروں کو دکھایا گیا اور ان سے ملاقات ہوئی. فتذاکر السا, اور اس میں یہ دیکھا آپ نے کہ قیامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, یعنی قیامت کا بائے کی ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے پیغمبروں کی ہدایت میں, قیامت, قیامت کا ذکر, قیامت کی منادی, قیامت کا انذار, تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے باہمی طور پر.
ٹھیک.
فبدؤوا بابراہیم, تو جب قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا کی, وہی امام ہے, انہی کی یہ حیثیت ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے. یہ پیغمبر جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے ابو الآبا ہیں, تو ان کی طرف رجوع کیا گیا. فسالوا عنہا, اور ان سے پوچھا پیغمبروں نے کہ یہ قیامت کب آئے گی یا کیا معاملہ ہے اس کا. فلم یکن عندہ منہا علم, ان کو اس کا کوئی علم نہیں تھا, یعنی انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں اس کے معاملے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا. ثم سالوا موسیٰ, پھر اس کے بعد یہ اسی رویا میں بیان ہو رہا ہے,
جی
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, فلم یکن عندہ منہا علم, ان کو بھی اس معاملے میں کوئی علم نہیں تھا. فرد الحدیث الی عیسی ابن مریم, تو بات ہوتی ہوتی سیدنا مسیح کی طرف لوٹ آئی.
اچھا,
یعنی جیسے آپ ایک ایک آدمی سے پوچھتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام کی طرف بات آپ پہنچی. فقال, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے فرمایا قد اہدا الیہ فیما دون وجبتہا, یعنی اس کا قائم ہونا کب ہوگا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن اس سے ادھر اس کی علامات وغیرہ کے بارے میں مجھ سے کچھ وعدے کیے گئے ہیں, مجھ سے کچھ بات کہی گئی. تو وہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ بعض چیزیں میرے علم میں ہیں. اب یہ دیکھیے, یہ اشراط الساعة ہیں, یعنی وہ قیامت کی نشانیاں جو ہم پڑھتے ہیں, صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس موقع پر اس رویا ہی میں ذکر ہوئی, یعنی ان کو بھی سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فاما وجبتها فلا یعلمها الا اللہ, جہاں تک اس کے قائم ہونے کے وقت کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
ٹھیک,
اور وہ قرآن سے بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا, نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی فرشتے کو. فذکر خروج الدجال, اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ اس کی نشانیاں, یعنی اس سے ادھر جو کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی وہ میرے علم میں ہیں, وہ مجھے بتائی گئی ہیں, اور اس میں انہوں نے دجال کے خروج کا ذکر کیا. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قیامت کی جو 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں دجال کا خروج بھی ہے, اور دجال کے بارے میں بھی یہ بحث ہو چکی ہے کہ وہ یہود میں سے اٹھے گا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں, اور اسے دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا, لوگوں کو فریب دے گا. تو مسیح علیہ السلام نے کہا فَأَنزَلُوا فَأَقْتُلُوا, تو جب دجال کا خروج ہوگا تو میں نازل ہوں گا اور میں اس کو قتل کر دوں گا.
جی بس یہ وہی جملہ ہے جو ان روایتوں میں تھا,
یہی جملہ ہے جو ان روایتوں میں پھر دوسرے اسالیب میں بیان ہو گیا ہے. عام طور پر جب لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ روایت بالمعنی کر دیتے ہیں, اور جب روایت بالمعنی ہوتی ہے تو اس میں سیگے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب اگر دیکھیے تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, یہ کسی فرشتے کو بھی معلوم نہیں. اسراء کا مشاہدہ ہوا, یعنی ایک رویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جس میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا, اور اس سفر سے مقصود یہ تھا کہ اور بعض نشانیاں بھی دکھائی جائیں. اسی قسم کے بعض دوسرے واقعات بھی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جن میں بعض مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے. انہی مشاہدات میں, کیونکہ یہاں یہ الفاظ آ گئے روایت میں کہ انہی مشاہدات کا ذکر ہے, بلکہ اسی رات کا ذکر ہے جس میں اسراء کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بیان ہوا ہے. اس میں پیغمبروں سے ملاقات سے ہم سب واقف ہیں کہ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں یہ باتیں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے آسمان پر, دوسرے پر, پھر تیسرے پر, اس کی تفصیلات ہے روایت. اس میں جب پیغمبر ملے ہیں تو کیا چیز زیر بحث آئی ہے؟ قیامت کب ہوگی. یہ تجسس مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, سارے عالم کو ہے. یعنی ساری پیغمبروں کی دعوت اسی پر قائم ہے, تو وہاں اسی پر بات ہوئی ہے. اور جو قیامت کی ہم نشانیاں پڑھتے ہیں وہ اس موقع پر سیدنا مسیح نے بیان کی. یعنی رویا اس طرح دکھایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور پیغمبر نے کہا کہ میرے یہ علم میں ہیں, اور پھر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی آ گئیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام نشانیاں زیر بحث آئیں. انہی نشانیوں کے ذیل میں دجال کے خروج کا ذکر ہوا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں اتر کر قتل کروں گا. اب یہ میں اتر کر, یہ ہیں اصل الفاظ.
جی
میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو واقعے کے طور پر جس طرح کے راویوں نے سمجھا ہے, بیان کیا ہے, لینا ممکن نہیں. دو وجہیں بیان کر دی تھیں اور بڑی تفصیل سے بیان کر دی تھیں. قرآن قبول نہیں کرتا, خود روایت میں اس کا وقت متعین کیا گیا ہے جو گزر چکا ہے, اس لیے کسی طرح بھی یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. واقعہ نہیں ہے تو اب اس کا مصداق اور اس کی تعبیر متعین کرنی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں تو عام گفتگو میں بھی تمثیل کا اسلوب ہے. تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کون ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں. رسول کی حیثیت سے ایک شخص کیا لے کے آتا ہے؟ یہ میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ دو چیزیں لے کے آتا ہے, ایک ہدایت اور دوسری عدالت. یعنی اس کے پاس اللہ کی ہدایت ہوتی ہے, جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت لے کر آئے جو قرآن کی صورت میں ہے, سنت کی صورت میں ہے. وہ ہدایت ہے کہ جو اب ہمارے لیے قیامت تک اللہ کی ہدایت اور اللہ کا دین ہے, اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو ہر پیغمبر اللہ کی ہدایت لے کر آتا ہے, تمام نبی بھی یہی لے کے آتے ہیں, رسول بھی لے کے آتے ہیں, لیکن نبی صرف ہدایت لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرتے ہیں. رسول اس کے ساتھ اللہ کی عدالت بھی لے کے آتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
یعنی ان کے ذریعے سے حجت پوری ہوتی ہے اور پھر اللہ کی عدالت زمین پر برپا ہو جاتی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے. ان کی ہدایت وہ ہے جو انجیل میں بیان ہوئی ہے. ان کی عدالت کو بھی تو سامنے آنا تھا. یہ یاد ہوگا کہ میں نے اس موقع پر متی کی انجیل کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میری عدالت کیسے برپا ہوگی. یعنی عدالت برپا ہونے کا نہ صرف یہ کہ انہوں نے ذکر کیا, بلکہ یہ بتایا کہ یہ کس وقت برپا ہوگی. اس میں کہا کہ یہ جو اس وقت نسل ہے یہ دنیا سے نہیں جائے گی اور یہ برپا ہو جائے گی. ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ برپا ہوئی
جی,
لیکن سیدنا مسیح اس کو برپا کرنے نہیں آئے.
ہاں
عدالت آئی
جی.
انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو اسی طرح بیان کیا کہ میں آؤں گا.
بالکل
انہیں لفظوں میں بیان کیا.
بالکل ایسے ہی ہوا.
اس کی مزید تفصیل کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ سب میں بیان کر چکا ہوں, میں صرف اعادے کے طور پر وہ حصہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کا اسلوب آپ کی سمجھ میں آ جائے. جو اسلوب یہاں انہوں نے زندگی میں اختیار کیا وہی انہوں نے وہاں اختیار کیا. تو یہاں دیکھیے کہ یہ 24واں باب ہے اور اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ عدالت برپا ہوگی, یعنی میں رسول ہوں اور میرے ذریعے سے حجت پوری ہو جائے گی, میں چلا جاؤں گا اور عدالت برپا ہوگی. وہ کہتے ہیں میں اس عدالت کے لیے دوبارہ آؤں گا. تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو, یعنی پھر وہ تمثیل میں بیان کر رہے ہیں. جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے, یعنی چیزوں کے آثار سے تم اندازہ لگاتے ہو. اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو یہ جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے. کیا؟ میری عدالت. یہ پیچھے بیان کر چکے ہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے, یعنی جس عدالت کی میں بات کر رہا ہوں اس عدالت کی انہوں نے تصویر کھینچی ہے پوری کہ کس طرح جلال نمودار ہوگا, جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے یہ پشت گزر نہ جائے گی. یعنی یہ لوگ جو اس وقت ہیں ان کی نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے عدالت کا ظہور ہوگا, یہی قانون ہے. یعنی جن لوگوں نے انکار کیا ہوتا ہے عدالت انہی پر قائم ہوتی ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ اللہ کی سنت کا ظہور ہے, یہ ہر حال میں ہونا ہے. لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی جانتا نہیں, یعنی اس کا وقت متعین ہے لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی. آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ
اللہ.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کا وقت کون سا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا, اور قیامت کا وقت بھی انہوں نے نہیں بتایا. دیکھیے اس کیسے بیان کرتے ہیں یہ اپنی عدالت کے بارے میں, یا جو ان کی بعثت کے نتیجے میں ان کے منکرین پر عذاب آنا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا, آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ, یعنی اللہ ہی جانتا ہے. جس طرح اپنی بات کیسے سمجھائی ہے انہوں نے, جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی, یعنی میری آمد ہوگی. اپنے آپ کو ابن آدم ابن انسان کہتے ہیں, اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا, اسی طرح یعنی جیسے نوح کی دینونت برپا ہوئی تھی اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی. یعنی عذاب آنے کو وہ اپنی آمد سے تعبیر کر رہے ہیں کیونکہ وہ عدالت بن کے آئے تھے. اس وقت کھیت میں دو ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. دو چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. یعنی جس طرح سے الگ کرتے ہیں کہ مومنین کو الگ کر لیا جاتا ہے اور منکرین کو الگ کر لیا جاتا ہے, تو یہ انہوں نے اس کی تصویر کھینچی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی عدالت کے برپا ہونے کو اپنے آنے سے تعبیر کر رہے ہیں.
بالکل واضح.
میں اس پر یہ قیاس کرتا ہوں, یہ ظاہر ہے کہ میرا فہم ہے, محض اس مصداق کے بارے میں اپنی رائے عرض کر رہا ہوں. تعبیر اور مصداق کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, بس رجحان بیان کیا ہے, اور وہ یہ کہ قیامت سے پہلے ان کی ہدایت آئے گی.
اچھا,
یعنی ان کے بعد ان کی عدالت آنی تھی, انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا. اب ان کی ہدایت کیوں آنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کے بعد جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے یا ان کی ہدایت کے ساتھ ہوا ہے وہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا, اور وہ یہ کہ سینٹ پال نے ان کے پورے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا, یعنی اس کے بنیادی مقدمات ختم ہو گئے. سارے پیغمبر توحید کی منادی کرتے ہیں, توحید کی منادی کرنے والی اتنی بڑی شخصیت سیدنا مسیح علیہ السلام, ان کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک پیدا کر دیا گیا. اور وہ شرک بھی کس درجے کا ہے, یعنی اس میں یہ لوگوں سے منوا لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور گویا فلسفیانہ سطح پر ذات باری کی تجسیم ان کے ذریعے سے سامنے آ گئی, یہ منوا لیا گیا. وہ گویا جسمانی ظہور ہیں اللہ تعالیٰ کا, اتنی بڑی بات جو انہوں نے کبھی نہیں کہی. انجیل آج بھی اس سے بالکل خالی ہے. وہ انجیل میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو تورات کو پورا کرنے آیا ہوں, میں اس کو ختم کرنے نہیں آیا، لیکن یہ تصور قائم کیا گیا اور پھر عقیدہ بن گیا کہ تورات کے سارے احکام یا تورات کی شریعت ظاہر دین کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے، اور عملی طور پر تو ہم دین سے وابستہ ہی قانون اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی. تو مسیحی قوم نے جو ان کے پیروں ہیں اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہیں، انہوں نے پوری شریعت کو منسوخ کر دی.
ایسے ہی ہوا،
یہ دوسرا بڑا حادثہ ہوا. اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی قائم کر لیا گیا کہ اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو مسیح علیہ السلام پر ایمان ہی نجات کے لیے کافی. یعنی یہ ہوا ہے پیغمبروں کے ہاں کہ ہم کسی پیغمبر کو مانتے ہیں یا اس کے دامن سے وابستہ ہیں یا اس کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، لیکن یہ بات بھی اس انتہا تک پہنچ گئی، وہ ایک کفارے کا ایک پورا کا پورا عقیدہ قائم ہو گیا. انسان کے سارے جرائم کا کفارہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ادا کر دیا، اور اس سے خود صلیب اور صلیب کا عقیدہ یہ مسیحیت کی پہچان بن گئی.
بالکل ٹھیک.
اس کا جو لازمی اثر ہے وہ کیا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مسیحیوں کے مابین اور اس صحیح دین کے مابین موافقت کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہی. یعنی یہود کے لیے تو اتنی اجنبیت نہیں ہے، اس لیے کہ توحید پر قائم ہے، کسی فلسفیانہ بحث میں بالعموم نہیں پڑے، شریعت کو پوری قوت سے پکڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ بحث صرف یہ ہوئی کہ کیا یہود کے بجائے بنی اسماعیل میں پیغمبر آ جائیں گے. لیکن یہاں اگرچہ نرمی ہے یعنی محبت بھی ہے اور اس کی تعریف کی ہے قرآن نے، لیکن کوئی موافقت پیدا کرنے کی صورت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی طریقے سے. اب سب سے بڑی تعداد مسیح علیہ السلام کے پیروں کی ہے.
جی.
تو اگر یہ کہا جائے کہ سینٹ پال نے جس طریقے سے پوری مسیحیت کو متاثر کیا ہے، پوری مسیحیت یعنی اب یہ نہیں دو نہیں چار نہیں تینوں بڑے ان کے مذاہب کو لے لیجئے، یعنی کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈاکس، تینوں کے ہاں بہت سے فرق ہیں لیکن ان بنیادی مقدمات میں کوئی فرق نہیں،
تینوں ہی اسی پہ کھڑے،
یعنی تینوں ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. جب ان سب چیزوں کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہدایت آخری درجے میں گم ہو گئی. آخری درجے میں مس ہو گئی ہدایت جو وہ لے کر آئے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں لفظ زال، گم کردہ راہ، یہ ان کی علامت بن گیا.
جی،
قرآن بھی یہی کہتا ہے، اس لیے کہ گمراہی جزوی نہیں رہی بلکہ انہوں نے اس کو آخری درجے میں اختیار کر لیا، اور خدا کا دین ہی گویا ان کے لیے ایک ماضی کا قصہ بن گیا. اپنی نسبت کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا مسیح علیہ السلام سے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک دین کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں پیرو ہو جائیں تو یہ تو کم و بیش ناممکن ہے کہ وہ سب کے سب اپنے دین کو چھوڑیں اور چھوڑ کر محمد الرسول اللہ یا آنے والے پیغمبر کی اطاعت اختیار کر لیں. اللہ توفیق دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن علم و عقل کی بنیاد پر یہ آسان کام نہیں ہوتا. ان کے اندر خود ہدایت کا ظہور ہو جائے. کیسے ہوتا ہے ہدایت کا ظہور؟ ہدایت کا ظہور یا پیغمبر نیا آئے گا تو ہوگا کسی قوم میں، اور یا مسلحین اور مجددین کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، یعنی ہمارے تاریخی معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کا دور یعنی ہدایت یافتہ دور، خود حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلوہم، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. اس کے بعد ہمارے ہاں ائمہ نے دین کو بالکل متعین صورت میں، قانون کس طرح ہوگا، اس پہ پابندی کیسے ہوگی، نئی صورتحال کے ساتھ کیا مطابقت پیدا کی جائے گی، متعین کرنا شروع کیا. اس کے نتیجے میں فقہ وجود میں آ گئی، عقائد کی بحثیں ہوئیں تو علم کلام وجود میں آ گیا، اس میں فلسفیانہ اثرات بھی درآئے. پھر صوفیانہ مذاہب کے ساتھ معاملہ پڑا تو بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں ابن تیمیہ کی شخصیت ایک لحاظ سے گویا روشنی کے منار کی طرح کھڑی. انہوں نے اس ہدایت کو لوٹایا ہے، پوری قوت کے ساتھ لوٹایا ہے، اور ایک ایک آمیزش سے پاک کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. انسان بحثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے کسی آدمی کے معاملے کو. اس کے بعد بھی وہ آمیزش رہی ہے، لیکن ایک مرجع وجود میں آ گیا. ہزاروں لوگوں نے ابن تیمیہ کی دعوت سنی، ان کا پیغام سنا، اور اس طریقے سے آمیزش سے پاک دین کو جاننے کی طلب پیدا ہوئی. یہ میں نے مثال دی ہے.
جی،
ہمارے زمانے میں یہی حیثیت امام فرائی کی ہے. انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی ایک نشانی کے طریقے کے اوپر حقیقت کو واضح کیا ہے, اور جو چیزیں آمیزش کی صورت اختیار کر گئی تھیں ان کو ایک ایک کر کے الگ کر دیا, بلکہ اس کے ایسے محکم اصول قائم کر دیے ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا آسان نہیں رہا. یہ چیز ہے جو مجددین مصلحین کے ذریعے سے اس سطح پر بھی ہوتی ہے. یعنی تجدید اور احیاء کا کام صرف ان دو بزرگوں نے کیا, بہت سے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک جزوی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے, یا بعض مباحث سے متعلق ہوتا ہے, یا بعض فنون سے متعلق ہوتا ہے, یا بعض اطلاقات کے بارے میں ہوتا ہے, یا بعض مباحث اس صورت میں زیر بحث آ جاتے ہیں جس طرح کے وہ صحابہ کے ہاں رہے تھے, لیکن وہ بعض ہی ہوتے ہیں. بحثیت مجموعی پوری کی پوری ہدایت کو نمایاں کر دینا, اس کا ظہور ہو جانا, یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. میرا احساس یہ ہے کہ ان کی ہدایت اسی طریقے سے خود مسیحیوں کے ہاں ظہور پذیر ہو جائے.
کوئی ریفارمر پیدا ہوگا,
ریفارمر پیدا ہوگا, کوئی مجدد پیدا ہوگا, یا مجددین پیدا ہوں گے, جو جس طریقے سے پروٹیسٹنٹزم نے ایک بالکل نئی دنیا پیدا کر دی تھی, اسی طریقے سے خود مسیحیوں کے ہاں وہ نئی دنیا پیدا کر دیں گے. اس کو در حقیقت انہوں نے اپنے نزول سے تعبیر کیا ہے, اور جب خود مسیحی دنیا میں یہ عظیم انقلاب آ جائے گا, یعنی ان کی ہدایت لوٹ آئے گی, وہ اس ہدایت کی مراجعت کریں گے, تو اس کو دیکھیے اس میں کیسے بیان کیا گیا ہے. سلیب توڑ دی جائے گی, بیان کیا نا, سلیب توڑ دی جائے, کیا ہے,
تسلیس کی نشانی.
یہ گویا تسلیس کی نشانی ہے, اس کے ساتھ وہ سب چیزیں وابستہ ہیں جو سلیب کے عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں,
بہت
یا سینٹ پال نے ان کو پیدا کیا ہے. وہ سب چیزیں جن کا تعلق شرک سے ہے, توحید سے ہے, اور چیزوں سے ہے, وہ سب کی سب گویا ایک لفظ کے اندر بیان ہو جاتی ہے کہ سلیب توڑ دی جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ تو آپ مانیں گے, یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک سلیب اتار کے وہ اس کو توڑ دیں.
جی,
سلیب توڑ دی جائے گی یعنی وہ سارے تصورات ختم ہو جائیں گے, اور بالکل وہی چیز سامنے آ جائے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے.
کفارے کا عقیدہ بھی
کہ وہ سلیب دیے ہی نہیں گئے, یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے, اور اس سے جو تم نے عقائد پیدا کر لیے ہیں وہ عقائد بھی آپ سے آپ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ جنگ و جدال کا ماحول ختم ہو جائے گا, جنگ ختم ہو جائے, اس لیے کہ جنگ و جدال کا سب سے بڑا مارکا اگر آپ انبیاء کے دین میں دیکھیں تو وہ ہے کیا, یہود میں سے تو دجال اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک فتنہ برپا کر رہا ہے, اصل معاملہ ہے ہی مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں. تو جب ادھر تو ہدایت ظہور پذیر ہو چکی محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے, اے کاش وہ اسی کو قبول کرتے, ان کے اپنے ہاں ظہور پذیر ہوگی, تو مخاصمت ختم ہونی چاہیے, جنگ و جدال کا ماحول ختم ہونا چاہیے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعبیریں ہیں اس چیز کی کہ ہدایت کا اپنی اصل صورت میں ظہور ہو جائے.
خنزیر کو قتل کریں گے ہم سب, وہ بھی ہے نا,
وہ بھی یہی چیز ہے نا, وہ شریعت کی علامت ہے.
اچھا,
یعنی خنزیر کیوں ان لوگوں کے ہاں ایک علامت بن گیا ہے, اس لیے کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حرام قرار دیا ہے, چنانچہ تورات میں بھی حرام ہے. وہ تورات کو پورا کرنے آئے تھے, خود انہوں نے کبھی خنزیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, لیکن ان کی پوری امت نے شریعت کو ختم کر دیا, تو گویا خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا, شریعت بحال ہو جائے گی.
اچھا,
تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی کسر باقی رہ گئی, یعنی مسلمانوں میں اور ان کے درمیان جنگ کا ماحول ختم ہو جائے گا, مخاصمت ختم ہو جائے گی, کیونکہ مخاصمت ہے کس چیز پر,
اسی چیز پر,
اسی ہدایت کے بارے میں ہے جو حضرت مسیح لے کے آئے تھے اور جس کی محمد الرسول اللہ تجدید کر چکے ہیں, لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو جنگ اور مخاصمت کے ماحول کے خاتمے کہیے گویا لازمی مصداق ہے, اور سلیپ توڑ دی جائے گی اسے, وہ عقائد کے معاملے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ سب بیان کر دیے, اور خنزیر کو مار دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا, تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت اپنی اصل شان کے ساتھ بحال ہوگی. ان کے ہاں اگر کوئی ہدایت کا حیا ہونا ہے تو یہی ہونا ہے نا, یعنی عقائد درست ہو جائے, شریعت بحال ہو جائے, اور یہ کفارے وغیرہ کے عقیدے ختم ہوں, اور مسلمانوں اور ان کے درمیان بالکل اسی طرح کا تعلق پیدا ہو جائے جس طرح کے دین ابراہیمی کے ماننے والوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد کسی کو اللہ توفیق دے تو وہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن خود ہدایت کا ظہور اس طریقے سے کسی تجدید کے نتیجے میں ہو سکتا ہے, وہ تجدید جو کسی ایک شخص سے ہو یا 10 اشخاص سے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی ایک مجدد اور مسلح سے ہو یا مجددین اور مسلحین سے ہو, اور یہ انہی کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ مسیح علیہ السلام کے آنے کی صحیح تعبیر اسی وقت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نازل ہو جاؤں گا, جیسے انہوں نے یہاں یہ کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری عدالت برپا ہوگی تو گویا میں آؤں گا, ابن انسان آئے گا. تو عدالت کو بھی اپنے آنے سے تعبیر کیا ہے, اور اس رویا میں جو رسول اللہ کو دکھایا گیا دجال کے خاتمے کے لیے اپنے نزول کے الفاظ بھی گویا اپنی ہدایت کے آنے کی تعبیر کے طور پر اختیار کیے گئے ہیں. تو جب ان کی ہدایت اس طریقے سے زندہ ہو جائے گی, اس کا احیاء ہو جائے گا, مسلمانوں کے اور ان کے مابین یعنی مسیحیوں کے مابین کوئی مخاصمت باقی نہیں رہے گی, اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں کے بارے میں جیسے روایت میں بیان ہوا ہے کہ وہ جب دجال کو مارنے کے لیے نکلیں گے تو اپنی قوت کے لحاظ سے اس قابل نہیں ہوں گے, مسیحی آ کر ان کو ماریں گے. یعنی دجال کا خاتمہ پھر گویا انہی مسلمین کے ہاتھ سے ہو جائے گا.
یہ بھی روایت میں بیان ہوا ہے,
یہ تو سب روایتوں میں بیان ہو چکا ہے نا. یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کا ایک لشکر, اور وہ لشکر کون سا ہوگا؟ جو قسطن تریا سے نکلے گا. اب یہ دیکھیے کہ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اس میں جو یہ بیان کیا گیا تو وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو لوگ اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ ترکوں کے جانشین ہوں گے, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اتنے بڑے فتنے کا استحصال کر سکیں. سیدنا مسیح کا نزول ہو جائے گا, سیدنا مسیح کا نزول ہو جائے گا یعنی ان کی ہدایت کا نزول ہو جائے گا, اور ان کی ہدایت کے نتیجے میں مسیحی مسلمانوں کی پشت پر آ جائیں گے, کیونکہ مخاصمت ختم ہو جائے گی اور اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یہ میرے نزدیک اگر ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو ان روایتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی تعبیر ہے, اور تعبیر کیوں کرنی ضروری ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. کوئی دوسرا شخص اور تعبیریں بھی کر سکتا ہے, لیکن میں نے اپنی تعبیر ان شواہد کی روشنی میں بیان کیا.
اچھا, سبحان اللہ, اور بہت بہت آپ کا شکریہ اتنی بڑی الجھن کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے رہنمائی پیش کرنے کے لیے. نزول مسیح کے بارے میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر سات اقساط میں ہم نے جانا تھا, اسی سلسلے کی کنٹینیوشن کی قسط تھی, ایک زمیمہ تھا. غامدی صاحب نے جس رجحان کا اظہار کیا تھا کہ ان کی نظر میں نزول مسیح کی روایات کسی حصی واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرتی, قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا, خود روایات اس پر سوال اٹھاتی ہیں. آپ کے رجحان کے مطابق یہ خواب تھا, اس کی تائید خود الفاظ میں ایک اور روایت سے ہو جاتی ہے. یہ روایت غامدی صاحب نے ذکر کیا کہ حدیث کی متعدد کتابوں میں نقل ہوئی ہے. روایت کیا ہے اور غامدی صاحب کے ذہن میں اس کی امکانی تعبیر کیا ہے؟ نزول مسیح کے موضوع پر یہ زمینہ یہاں خاتمے کو پہنچتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, اب تک آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.